اس امید پر اور روشن خیالی کی بنیاد پر دونوں کے ملنے جلنے کو قطن سنجیدگی کی نظر سے نہ دیکھا گیا۔ پھر کئی بار ایسا ہوا، لڑکی گھر میں تنہا تھی، وہ آ گیا، اس کے لیے کیا روک ٹوک اور کیا خوف، پھر وہ ہوا جو نہ ہونا چاہیے تھا۔ لڑکی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آسمان گھومتا دکھائی دیا، لڑکے نے ایک دم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کہاں تو وہ ہر روز چکر لگاتا نہیں تھکتا تھا، کہاں وہ بالکل غائب ہو گیا۔ لڑکی کو اپنی دنیا اندھیر ہوتی نظر آئی۔ میں نے اس کی بدلی حالت کو بھانپ لیا، تنہائی میں اس سے پوچھا، فائزہ بیٹی، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو میں نے روکا ہے، اس نے اپنی کہانی سنائی۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ پھر میں اس لڑکے کا پتہ پوچھا، اس سے جا کر ملی، اس کے سامنے ایک اچھی بھلی تقریر کی، اونچ نیچ سمجھائی، یہ احساس دلایا وہ لڑکی ذات ہے، اب وہ کیا کرے گی، کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، لہذا آپ اپنے ماں باپ سے کہیں وہ آپ کا رشتہ لے کر ان کے گھر جائے۔ لڑکی کے ماں باپ کو آپ پہلے ہی اس نقطہ نظر سے پسند ہیں، لہذا یہ ایک بہتر حل ہوگا اور یہی آپ کے حق میں بھی بہتر رہے گا۔ مجھے اس وقت انتہائی صدمہ ہوا اور میں دنگ رہ گئی جب اس نے پوری ڈھٹائی سے کہہ دیا، نہیں محترمہ، ایسی کوئی بات نہیں، میرا اس گھرانے میں آنا جانا ضرور رہا ہے، لیکن میں نے اس لڑنے سرے سے کوئی دلچسپی نہیں لی، میرے ماں باپ نے تو میرے لیے بہت پہلے سے ایک بہت موضوع رشتہ تلاش کر رکھا ہے اور انہوں نے ابتدائی بات بھی کر لی ہے، دونوں گھرانے اس رشتے سے پوری طرح متفق ہیں، بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی۔ اب آپ بتائیں محترمہ، جو آپ کہہ رہی ہیں وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں، اتنا اچھا رشتہ چھوڑ کر میں اس گئی گزری لڑکی سے کس طرح شادی کر سکتا ہوں، اور پھر میرا تو اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں، دراصل اس کی یہ خواہش ہے کہ مجھ سے شادی ہو جائے، جب میں نے صاف انکار کیا تو وہ مجھ پر الزام لگانے پر اتر آئی، ہے نا ظلم کی بات محترمہ، میرا اس لڑکی سے دور کا بھی کوئی چکر نہیں، آپ میری اس بات پر یقین کریں یا نہ کریں، اور اس سلسلے میں اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا، اگر آپ کو اس کی اتنی فکر ہے تو اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا تلاش کر کے شادی کرا دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ اسے زبردستی میرے پلے باندھ دینا چاہتی ہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی، سوچنے لگی بچی کو جا کر کیا بتاؤں گی، اس پر تو آسمان ٹوٹ پڑے گا، وہ تو تمام تر امید مجھ سے لگائے بیٹھی ہے، جب مجھے دیکھے گی تو اس کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھیں گے، میں ان دیوں کو بجھتے کیسے دیکھ سکوں گی، اف میرے مالک، میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ لڑکے کے پاس سے واپسی پر میں یہ سب کچھ سوچتی رہی، ایسے میں مجھے ایک لڑکے کا خیال آیا، اس کی والدہ میرے ساتھ ٹیچر تھیں، میں ان سے ملی، لڑکے کی والدہ سے تو صرف اتنا کہا کہ میں ان کے بیٹے کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے کر آئی ہوں، آپ لڑکی کو دیکھ لیں۔ پھر ان کے بیٹے سے میں نے علیحدگی میں بات کی، وہ میرا بہت احترام کرتا تھا، مجھے آنٹی کہتا تھا، میں نے اسے پوری بات بتائی اور التجا کی کہ وہ اس لڑکی کو قبول کر لے اور اس لڑکی پر بھی کبھی ظاہر نہ ہونے دے کہ وہ اس کے بارے میں کیا جانتا ہے، اس طرح اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ وہ واقعی بہت اچھا لڑکا تھا، اس نے میری بات سن کر سر جھکا دیا، اب وہ خوش و خرم رہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے بیٹی فائزہ، اب آپ اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ معاملات کس قدر نازک ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں ملوث ہونے سے انسان کی دنیا اور عاقبت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں، اب میری بیٹی کو احساس ہو گیا ہوگا۔
جی جی ہاں،
میں نے عرض کیا تھا کہ جنسی خواہش کی تسکین کے لیے انسان اگر اسی طرح حدود اور قیود کی پابندی کرے جو وہ دوسری حاجات مثلا کھانے پینے، سونے اور آرام کرنے سے متعلق کرتا ہے، تو یہ سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ آپ لوگ اس بات کو مثال سے سمجھیے، فرض کریں آپ بازار خریداری کے لیے جاتے ہیں، وہاں آپ کو کپڑے کا ایک جوڑا پسند آ جاتا ہے، اس کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے، تو کیا دنیا کا کوئی اور اصول اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ وہ جوڑا زبردستی حاصل کر لیں؟ جواب نہیں میں ہے۔ اسی طرح اگر بیمار کے سامنے کھانے کی ایسی چیز رکھی جائے جسے وہ بہت پسند کرتا ہے لیکن اس کے کھانے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو لازمی طور پر اسے اس چیز سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ بس یہی معاملہ جنس کا ہے۔ بلا شبہ جنسی خواہش بلوغت کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو پورا کرنے کے لیے حدود اور قیود کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ معاشرہ جنگل کی شکل اختیار کر جائے گا، خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا، انسانی تہذیب اور تمدن بالکل ملیا میٹ ہو کر رہ جائے گی۔ عجیب بات ہے، ہم غریب کو تو نصیحت کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو صبر کرے، غیر قانونی طور پر کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنی خواہش پر قابو پائے، ہاں اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی جائز کوشش ضرور کرتا رہے تاکہ وہ اس چیز کو خریدنے کے قابل ہو سکے۔ لیکن جنس کے معاملے میں اسے چھٹی دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں مغربی معاشرے سے سبق سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مغربی معاشرہ جنسی آزادی کی وجہ سے کب کا ختم ہو جاتا، لیکن وہاں ایڈز کی بیماری نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ کاش ہم مسلمانوں کا آخرت پر اتنا یقین ہوتا جتنا مغربی معاشرے کا ایڈز پر ہے۔ انہوں نے ایڈز کے خوف سے جنسی فاقہ شروع کر دیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ حدود اور قیود کی پابندی کریں۔
آپ کا لہجہ یہاں پہنچ کر کافی تلخ ہو گیا ہے، لیکن یہ باتیں ہیں بہت پتے کی، گویا بے لگام خواہشات کے تابوت میں آخری کیل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب اس معاملے میں ہم میں سے کسی کو بھی کوئی تردد نہیں رہ گیا ہوگا، یعنی نکاح سے پہلے نام نہاد محبت کے بھیس میں مرد اور عورت کا ہر تعلق اسے بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی الگ ہوتی ہے، دنیا اور آخرت میں بھی رسوائی ملتی ہے، اس لیے اسے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے آج کا انسان ایڈز اور کینسر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کو روح کا کینسر کہہ لیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان دنیا داروں کے دنیا پر ایمان سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے ان کی نسبت کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے جتنا یہ لوگ ایڈز اور کینسر سے ڈرتے ہیں اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ان تمام محرمات کو متعین کریں، شیطان کے پھیلائے ہوئے جال سے محفوظ رہنے کا مؤثر حل تلاش کریں۔ اس لیے میری پہلی گزارش یہ ہے کہ غیر مردوں سے رابطے میں قرآن کی اس تعلیم کا خیال رکھنا چاہیے جو امہات المومنین کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان عالی نبت خواتین کو یہ حکم دیا گیا۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی سے نرم آواز میں بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں مرض ہے وہ کوئی امید لگا بیٹھے گا۔ اب قرآن کے اس حکم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خواتین مردوں سے غیر شائستہ اور غیر مہذب طریقے سے گفتگو کریں۔ قرآن کا منشا صرف یہ ہے کہ عورت کی آواز میں غیر ضروری نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ مخاطب کسی فضول بات کا حوصلہ پا سکے، اس لیے کہ گفتگو ہی وہ دروازہ ہے جس سے ہر طرح کے معاملات کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر اس دروازے پر شرم و حیا، وقار اور خدا خوفی کا تالا لگا ہوگا تو کسی کو اندر آنے کی جرت نہیں ہوگی۔
بہت خوب، بات بالکل واضح ہو گئی۔
اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں صرف خاندان اور معاشرے کا ہی خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہرگز ہرگز کوئی نفسیاتی بیماری نہیں، بلکہ اللہ والوں کا معروف مقولہ ہے کہ اللہ کا خوف عقل مندی کی معراج ہے۔ اس لیے رابطہ ٹیلی فون سے ہو یا فیکس سے، خط سے ہو یا ای میل سے، ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر ہمارا یہی گمان ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر ہمارا کوئی ایمان نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ طہ کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، یعلم السر و اخفى، یعنی وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات سبھی کو جانتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، انہ یعلم الجہر وما یخفى، یعنی وہ اعلانیہ بات کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی.
اور سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب دیکھیے گھر والوں سے چھپ کر غیر مرد سے رابطہ کرنے والی عورت بھی کتنی عجیب ہے. وہ لوگوں سے تو حیا اور شرم کرتی ہے لیکن اللہ سے اسے کوئی شرم یا حیا محسوس نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے. گناہ کرنے میں سب سے زیادہ شرم بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے حیا کی جائے. یہ حدیث بخاری ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. سچ بات یہ ہے کہ اگر انسان کا نفس اسے کسی غلط کام کرنے کی طرف آمادہ کر رہا ہے تو اسے ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے. جیسا کہ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, یعنی نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. دراصل یہ بات تو ویسے ہی غیر مناسب اور کمزور ایمان کی علامت ہے کہ انسان خاندان یا معاشرے کے خوف سے برے کام سے بچے. ایمان خالص کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے برائیوں سے بچے. یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ارشاد ہے فلا تخافوہم وخافونی, یعنی لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اور جو شخص صرف لوگوں کے خوف سے برائیوں سے بچتا ہے اسے بہت جلد شیطان یہ یقین دلا دیتا ہے کہ اس وقت اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا اور نگران سمجھتا ہے اس سے کبھی یہ غلطی سرزد نہیں ہو سکتی کہ اس وقت وہ پروردگار کائنات کی نگرانی میں نہیں ہے. مزید یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ یہ زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہے. یہاں ہمیں جو آزادی دی گئی ہے وہ محض یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کس نوعیت کے فرد ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کرا ہے کہ ہمارا ایک ایک فعل نوٹ کیا جائے, ریکارڈ میں رکھا جائے, تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان پر حجت قائم کر سکے. قرآن کریم کے الفاظ اس حقیقت کو سورہ کاف آیت نمبر 49 میں یوں بیان کرتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور جو کام انہوں نے کیے ہوں گے وہ سامنے دیکھ لیں گے اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. میں سمجھتی ہوں ہمیں ان وجوہات کا بھی یقین کرنا چاہیے جن کی وجہ سے اس قسم کے حادثات جنم لیتے ہیں جن کا اظہار آج یہاں کیا گیا ہے. اور میرے مطالعے اور مشاہدے کی حد تک اس کی زیادہ تر وجوہات دو ہیں, ایک فراغت, دوسری بری صحبت. فراغت دراصل ایک دو دھاری تلوار ہے. انسان فارغ ہو, اس کا ذہن خالی ہو تو وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے, اور انسان اس فراغت سے انجوائے کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہے. ہماری نوجوان لڑکیوں نے بھی اپنی فراغت کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے ہیں. کچھ ذہنوں کو خراب کرنے والے ڈائجسٹ اور لچر قسم کے رسائل و جرائد کا مطالعہ کرتی ہیں, اور کچھ ٹی وی اور ریڈیو سے دل بہلاتی ہیں, کچھ فیشن کے نت نئے طریقے اپنانے اور بازاروں کا سروے کرنے کو زندگی سمجھے ہوئے ہیں, اور کچھ توفیق بیک وقت تمام مشاغل کو اپنائے ہوئے ہوتی ہیں. ان تمام مشاغل کو اختیار کرنے سے ذہن مردوں کو مسحور کرنے اور ان سے مسحور ہونے پر مذکور ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جب وہ ایسی کہانیاں پڑھتی ہیں, ایسی فلمیں دیکھتی ہیں جن میں لڑکے لڑکیاں ماں باپ سے چھپ کر محبت کرتے نظر آتے ہیں, ایسی خواتین کے انٹرویوز اور تصاویر دیکھتی ہیں اور پڑھتی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف اپنے حسن کی نمائش کر کے دوسروں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے, تو پھر ان کے تباہ کن اثرات سے بچنا کیسے ممکن ہے. اب رہی دوسری چیز, وہ ہے بری صحبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالی, یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے شخص کو دوست بنا رہا ہے۔ چنانچہ میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر لڑکی کی سہیلیاں بے دین، فیشن پرست اور ان لغویات کی عادی ہوں جن کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں، تو ان کی گفتگو کا موضوع اور مشترکہ مشاغل انہیں رسوائی کے دھانے پر پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ ان سہیلیوں کی مدد سے نت نئے اور شکاری قسم کے مردوں سے رابطہ ممکن ہو جاتا ہے۔ والدین یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی سہیلی کے گھر گئی ہے، لیکن انہیں علم نہیں ہوتا کہ اس آڑ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر ہماری نوجوان نسل اپنی فراغت اور صحبت یعنی سہیلیوں کو اختیار کرنے میں عقل مندی کا مظاہرہ کرے، تو یہی خرابیاں خوبیوں میں بدل جائیں۔ فراغت کے لمحات کو دین سیکھنے، علم بڑھانے، انسانی اقدار کو فروغ دینے والی کتب کا مطالعہ کرنے میں گزارا جائے، اور سہیلیوں کے انتخاب میں کردار اور دین کو پیش نظر رکھا جائے، تو پھر انسان پر شیطان کے حملہ آور ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے یوں مکمل کرتی ہوں کہ نماز کو اگر صحیح روح کے ساتھ ادا کیا جائے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر محض تلاوت کرنے کی بجائے دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو، تو پھر کائنات کا پروردگار خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے متعلق سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو ہر قسم کی بے حیائی اور خلاف شرع کام سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم ان الفاظ میں فرماتے تھے، قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اٹھو ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ پھر جب زندگی میں کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف، کوئی رنج پہنچے تو نماز ہی کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
بالکل ٹھیک، ہم خواتین کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری ساری اہمیت اور قدر ہمارے والدین اور شوہروں کی وجہ سے ہے۔ جو خواتین اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو کر فیصلے کرنا چاہتی ہیں، انہیں پورے معاشرے کی مخالفت مول لینا پڑتی ہے۔ کچھ ناعاقبت اندیش لوگ اگر اس موقع پر اخبارات اور عدالتوں کے ذریعے ایسی لڑکیوں کی حمایت کرتے ہیں تو اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ معاشرے کے عرف کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں خاندان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس سے الگ ہو کر خوشگوار زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ہماری اور اس طرح کی دوسری ان گنت مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔
میرا خیال ہے اب ذرا چائے کا ایک دور اور چل جائے، اس موضوع پر گفتگو سیر حاصل ہو گئی ہے، اور فائزہ بیٹی کے ذہن میں بھی اب کوئی ایسی ویسی بات نہیں رہ گئی ہوگی، کیوں فائزہ؟
بجا فرمایا آپ نے، میں آپ سب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کی گفتگو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔
چائے حاضر ہے۔
تمام مہمان جا چکے فائزہ، اگر آپ اس پر ثابت قدم رہیں تو پھر تمہیں کوئی بھی دنیا کی بہترین متا بننے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا زندگی کا سامان ہے اور اس میں سب سے بہتر سامان نیک عورت ہے۔
میں اپنی دل کی کیفیت کو الفاظ کا روپ تو نہیں دے سکتی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ گھر جا کر اپنا سر اپنے پروردگار کے حضور ڈال دینا چاہتی ہوں۔
جائیں فائزہ، اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔
اوہ مس صاحبہ، آپ اور ہمارے گھر، آئیے آئیے، آپ کو دیکھ کے حیرت بھی ہو رہی ہے اور خوشی بھی۔
اچھا، میں آپ کی والدہ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔
آئیے آئیے، تشریف لائیے، میں امی کو بلاتی ہوں۔ امی جان ادھر آئیے، دیکھیے تو ہمارے گھر کون آیا ہے۔
ابھی آئی بیٹی۔
اوہ یہ آپ ہیں
फायजा की टीचर साहबा, फायजा तो आपकी बातें करते नहीं थकती। इसकी बातें सुन सुनकर मुझे भी आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक हो गया था। मेरा नाम हमीदा है।
अच्छा अच्छा।
और मिस साहिबा, ये मेरी मेरी बड़ी बहन खालदा है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसा महसूस होता है कि खालदा साहिबा की अभी शादी नहीं हुई। हा?
जी जी नहीं, अभी ये गैर शादी शुदा है।
अच्छा, मैं आपसे अलहदगी में कुछ बात करना चाहती हूँ।
जी अच्छा। बच्चे तुम अपने कमरे में चली जाओ।
जी अच्छा।
जी अब फरमाए।
मोहतरमा, मैं फायजा की टीचर हूँ। इस हैसियत से मैं आपको मशवरा देने आई थी कि आपको अब उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए।
जी खुदा ना खास्ता, क्या कोई ऐसी वैसी बात हुई है?
नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बच्ची माशाल्लाह बहुत नेक और समझदार है। मैं तो उसके साथ खास ताल्लुक की मशवरा देने आई हूँ और आपकी तवज्जो शरीयत के उस हुक्म की तरफ दिलाना चाहती हूँ कि वालिदैन को औलाद की शादी उसकी बुलूगत के बाद जिस कदर जल्द मुमकिन हो कर देनी चाहिए।
आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन आजकल मुनासिब रिश्ते कहाँ मिलते हैं। इनके वाले साहब ने अपने दोस्तों से भी कह रखा है और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने फायजा को अपनी बेटी समझते हुए दिलचस्पी ली। आपके इल्म में कोई मुनासिब रिश्ता है तो जरूर बताएं।
अब अगर ये आप ख्याल कर रही हैं कि मैं फायजा के लिए कोई रिश्ता लाई हूँ तो ये बात नहीं है। हाँ, अगर बता दें कि आप किस किस्म का रिश्ता चाहती हैं तो शायद मैं आपके सिलसिले में कोई मदद कर सकूं।
बात किस किस्म के रिश्ते की नहीं, माँ बाप तो बस ये चाहते हैं कि लड़का अच्छी शक्ल सूरत का हो, खानदान अच्छा हो, उसका मुस्तकिल रोजगार हो और बस।
मुझे आपकी बात सुनकर हैरत हुई।
जी क्या फरमाया आपने?
मैंने कहा मुझे आपकी बात कर।
लेकिन क्या मैंने कोई गलत बात कह दी?
आप लड़के के किरदार और दीनदारी के मुतालिक कोई बात नहीं की। मुझे हैरत इस पर है।
ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि फायजा आपके बारे में बताती रहती है, लिहाजा आप इस पहलू को नजरअंदाज कर सकती हैं, ये मैं कैसे सोच सकती हूँ।
दुरुस्त फरमाया आपने। हमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म है कि रिश्ता करते वक्त दीनदारी को खानदान, दौलत, हुस्न, गरज हर चीज पर तरजीह देना चाहिए। इसलिए कि इस दुनिया में सब कुछ वो नहीं होता जो हम चाहते हैं।
मोहतरमा, मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है, बल्कि अगर आप इसे बोझ ना महसूस करें तो मैं तो गुजारिश करूंगी आप मेरी दोनों बेटियों के लिए अच्छे घर देखिए।
मैं इंशाल्लाह करूंगी और बहुत जल्द आपको अपनी कोशिश के बारे में बताऊंगी। आपसे मिलकर मुझे अंदाजा हो गया कि आपके लिए रिश्ते तलाश करना ज्यादा दुश्वार नहीं। अब मैं इजाजत चाहूंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी फायजा, इन्हें दरवाजे तक पहुंचाओ।
जी अच्छा।
हाँ तो फायजा, फिर तो उसका फोन नहीं आया।
जी दो तीन मरतबा आया, लेकिन मैंने उसकी आवाज सुनते ही रिसीवर रख दिया, इसके बाद नहीं आया।
आपके सर्द रवैये ने उसे मायूस कर दिया, गोया अब आपकी उससे जान छूट गई। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपका पर्दा भी रखा है ना। अच्छा, अल्लाह हाफिज।
जी जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह हाफिज।
हेलो, हमीदा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। और ये मैं हूँ फायजा की टीचर।
ओ, आप कैसे मिजाज हैं?
अल्लाह का शुक्र है। मैंने दो घराने देखे हैं, मेरे शोहर के जानने वाले हैं। अगरचे ज्यादा मालदार नहीं है लेकिन बाकिरदार हैं, दीनदार हैं। अगर आप इजाजत दें तो आप लोगों को उनसे मिलवा देती हूँ। उनसे बात कर चुकी हूँ मैं। हाँ, दोनों घराने आपके यहाँ रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। मुलाकात के बाद आप तीनों घरानों को ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा। लेकिन दोनों घराने बेजा रस्मों और फजूल खर्चियों के कायल नहीं हैं। जो कुछ करेंगे इस्लाम के दायरे में रहकर करेंगे।
इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नमूदो नमाइश में क्या रखा है, हमें भी आपके तजवीज करदा रिश्ते इंशाल्लाह पसंद आएंगे।
मैं चाहती हूँ आप निकाह से पहले किसी रोज दोनों बहनों को थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ भेज दें, मैं उन्हें चंद नसीहतें करूँगी।
जी अच्छा, एक दो रोज तक ये आपके पास हाजिर हो जाएंगे। आपका ये अजीम एहसान हमें हमेशा याद रहेगा।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज था।
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آخا فائزہ اور خالد آئے ہیں. آئے بھائی آئے.
بہت خوش ہوئی آپ دونوں کو دیکھ کر.
سنائیں کیسا رہا تینوں گھرانوں کی ملاقات کا نتیجہ؟
جی جی وہ بس تمام معاملات طے پا چکے ہیں, تاریخ بھی طے ہو گئی ہے.
اللہ کا شکر ہے, بہت ہی خوشی ہوئی یہ سن کر. اچھا بچیوں, اب چند باتیں میری طرف سے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے, معاملہ شادی کا ہو یا کوئی اور, یہاں آئیڈیل کا ملنا محال ہے. اگر ایک لڑکی کو آئیڈیل شوہر اور ایک شوہر کو آئیڈیل بیوی مل گئی تو زندگی کی آزمائش ہونے کے معنی ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو ہر پہلو سے انسان کی آزمائش مقصود ہے, اور اس کی معاشرتی اور ازدواجی آزمائش تبھی ہوتی ہے جب اس معاملے میں بھی اسے ضبط, برداشت اور توازن کا مظاہرہ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 185 میں فرماتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. مطلب یہ ہے کہ لباس انسان کی زینت کا باعث ہے, سردی گرمی سے حفاظت کا سامان ہے, شرم گاہوں کا نگہبان ہے. اسی طرح میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے, یہ بھی معاشرے میں امن و امان اور خوبصورتی کا باعث ہے. انسان کی جائز خواہشات کو احسن طریقے سے آسودہ کر کے اس کے اخلاق کو بگڑنے سے بچاتا ہے, اور خاندان کے بنیادی ادارے کے قیام کا سامان مہیا کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے, اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. بس جو عورتیں صالح ہیں وہ اطاعت چار ہوتی ہیں, اور مردوں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی امین ہوتی ہیں. بچوں یہاں شاید آپ کو قوام کا مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو, اس سے گھر کا سربراہ مراد ہے. جس طرح ہر ملک کا کوئی سربراہ ہوتا ہے, اسی طرح گھر کی چھوٹی سی مملکت کا سربراہ اسلام نے مرد کو مقرر کیا ہے. اور کسی ملک کا نظم و نسق اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے جب اس کے عوام اپنے حکمران کی فرما برداری کریں, اور اگر کبھی انہیں کوئی شکایت پیدا ہو تو قاعدے قانون کے تحت اس کے ازالے کی کوشش کریں. بیٹا اگر وہ ان کو ہاتھ میں لے لیں گے تو معاشرے کا امن تباہ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اگر گھر کی ریاست میں بیویاں شوہروں کی وفادار اور وفا شیار بن کر رہیں گی تو گھر کی فضا محبت کا گہوارہ بن جائے گی.
اور خدا نہ خواستہ کبھی معاملہ بگڑے, یعنی ایک دوسرے سے شکوہ شکایت پیدا ہو جائے, تو شریعت کے سمجھائے ہوئے طریقے سے اسے حل کیا جائے. یہ طریقہ اختیار کرنے سے میاں بیوی کی ناراضیاں حیرت انگیز طور پر محبت کو فروغ دینے کا باعث بنے گی. اور بیٹا یہ میں ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنا پر کہہ رہی ہوں. رخصت سے پہلے میں آپ دونوں کو ایک کتاب بطور تحفہ دیتی ہوں. اس کتاب کا مطالعہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں بہت معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ میس صاحبہ.
تمہارا بھی بہت شکریہ. اچھا بیٹا اللہ حافظ.
اللہ حافظ.
سامعین محترم, بہنوں کے لیے تحفہ آپ نے سنی. دارالسلام اسٹوڈیو سے اس وقت تک بے شمار کیسٹس اور سی ڈیز ریلیز ہو چکی ہیں, جن میں چند ایک یہ ہیں. حسن یوسف, اپنے نام سے بھی زیادہ خوبصورت اور پیاری کہانی, جسے قرآن مجید نے بھی احسن القصص قرار دیا ہے. مومن کا ہتھیار, روزمرہ کی دعاؤں کی کیسٹ اور سی ڈی, جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیوں, کب اور کیسے مانگی جائیں. میں لوٹ کر آؤں گا, عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات, عیسائیت کی اصل تصویر, بنیادی عقائد اور عقیدہ تثلیث, پہلی بار کیسٹ اور سی ڈی میں.